أحمد فقالوا تعطي ناقة عشراء قال يبارك لك فيها قال بأت الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب ويذهب هذا عني قال قليل من الناس
بسم الله الرحمن الرحيم روایت چل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے تین شخصوں کا امتحان لیا اس میں سے پہلا شخص تھا برس والا اب وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں نکلا تھا امتحان کے کام پر مامور تھا وہ اقرع کے یہاں پہنچا یعنی جس کے سر کے بال بالکل ختم ہو گئے ہو گنجا ہو گیا ہو اس کے یہاں یہ فرشتہ برائے امتحان پہنچا وہاں جا کر کہتا ہے ایو شیئن احب الیک اقرع صاحب کون سی چیز آپ کو بہت پیاری ہے آپ کے دل میں کون سی چیز کو حاصل کرنے کی چاہت اور خواہش ہے ذرا بتلائیے اظہار فرمائیے اقرع نے کیا کہا بہترین بال عمدہ بال اگر مل جائے جیسے کہ طلبہ عزیز کو پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہیں بہترین بال عمدہ بال ویذہب ھذا عنی اور یہ ٹکلے والا عیب جو ہے مجھ سے جاتا رہے یعنی اس وقت جو میں ٹکلا ہوں تو یہ ٹکلے پن والا عیب مجھ سے جاتا رہے اور میں بال والا بن جاؤں قد کثیرن الناس لوگ مجھے اس ٹکلے پن کی وجہ سے پسند نہیں کرتے ہیں کہ ٹکلا آیا گنجا آیا ایسے ہی لوگ بولتے ہیں لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں ٹکلے پن کی وجہ سے قال راوی کہتے ہیں کہ فرشتے نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھرایا فذهب وہ گنجاپن ختم ہو گیا اور اللہ کی طرف سے بہترین بال دیے گئے پھر اس کو پوچھا گیا فرشتے کی طرف سے فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ کون سا مال تمہیں بہت پسندیدہ ہے کس چیز کی تمہیں خواہش ہے بتلاؤ قال البکر کا مجھے گائے بہت پسند ہے تو ایک حاملہ گائے دی اور فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس گائے میں برکت عطا فرماوے یہ عجیب نظام ہے باری تعالیٰ کا کہ پہلے نمبر کا آدمی جو برس زدہ تھا ابرس تھا اس کی چاہت پوری کی گئی کہ کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی مزید جو اس کی چاہت تھی اونٹ تو اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی گئی اور اس کے اندر برکت کی دعا بھی دی گئی اقرع کے پاس فرشتہ برائے امتحان پہنچا تو اس نے اقرع کو پوچھ کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھرا دیا تو بال اگ نکلے اور اس کی محبوب ترین چیز گائے اس کو دی گئی حمل والی اور اس کے اندر برکت کی دعا کی گئی تو عجیب امتحان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے جس تکلیف اور پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس تکلیف اور پریشانی کا ازالہ بھی کر دیا گیا دوسری چیز اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز عطا بھی کر دی گئی اس طرح اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں وَأَتَلْ أَعْمَا، پھر یہ فرشتہ برائے امتحان نابینا کے یہاں پہنچا، نابینا کو جا کے پوچھا جناب آپ کو کس چیز کی خواہش ہے، آپ کو کون سی چیز محبوب ہے؟ قال، نابینا جی نے کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہیں میرے پاس واپس لوٹا دے وے کہ میں اپنی نگاہوں کے ذریعے لوگوں کو دیکھوں. کہا بہت اچھا. تو اس کی دونوں آنکھوں پر فرشتے نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ پھرا دیے تو اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی. دیکھیے ہر جگہ عقیدے کی اصلاح بھی ہے کہ نگاہ لوٹائی اللہ نے، ابرس کا برس اللہ نے دور کیا، اقرا کا گنجاپن اللہ نے دور فرمایا، سبب بنا فرشتے کا ہاتھ پھرانا لیکن عیب دور کیا اللہ تعالی نے. اب یہ فرشتہ اس کو پوچھتا ہے کون سا مال آپ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے، آپ کی دلی خواہش کس مال کی ہے؟ تو کہا بکریوں کی، بکریاں. تو اس کو ایک بکری دی گئی بچے والی یا حاملہ. والدن کا ایک ترجمہ ہے بچے والی، دوسرا ترجمہ ہے حاملہ، قریب الولادت حاملہ، تو دونوں چیز جمع ہو جائے گی. ایسی بکری اس کو دی گئی. فَأُنْتِ جَهَازَانِ وَوَلَّدَ حَازَا، اب اس کا تعلق تینوں سے ہے یہ ٹکڑے کا. فَأُنْتِ جَهَازَانِ وَوَلَّدَ حَازَا الْإِنْتَاجُ، اونٹ اور گائے کے بچے ہونے کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پہلے دو یعنی ابرس اور اقرا دونوں کے یہاں جو گائے اونٹ دیے گئے ان کو بچے ہوئے. حازانی، وہ دو شخص، کون سے دو شخص؟ ابرس اور اقرا، ان دونوں کے یہاں بچے ہوئے. وولد حازا، یہ بکری کے واسطے، اور اس کے یہاں یعنی اعما کے یہاں بکری کے بچے پیدا ہوئے. تو تینوں کے یہاں بچے ہو گئے. اونٹ جس کو دیا تھا اس کے یہاں اونٹنی نے بچہ دیا، جس کو گائے دی تھی اس کے یہاں گائے نے بچہ دیا، جس کو بکری دی تھی اس کے یہاں بکری نے بچہ دیا، اور فرشتے نے جو برکت کی دعا دی تھی اس کا ثمرہ کیا ہوا؟ فکان لہذا واد من الابل، پہلے نمبر والے کے یہاں ابرس کے یہاں اونٹ کا میدان بھر گیا، یعنی کہ ایک اونٹنی میں سے بچہ، پھر وہ بچہ بڑا ہوا، پھر اس کے دونوں کے یہاں بچے ہوئے، بڑھتے گئے بڑھتے گئے، ایک اونٹنی میں سے ایک پورا میدان اونٹوں سے بھر گیا، اتنی زیادہ برکت ہوئی. اور اس کے یہاں گایوں کی وادی اور جنگل بھرا گئے، جس کو گائے دی تھی اقرا کو، اس کے یہاں ایک گائے میں سے دوسری، دوسری میں سے تیسری، یوں کرتے کرتے ایک جنگل اور وادی اونٹ گائے سے بھر گئی، اس قدر برکت ہوئی اس کے یہاں. اور اس آدمی کے یہاں بکریوں کی وادی بھرا گئی، یعنی تیسرے نمبر والا آما، اس کے یہاں بکریوں کی کثرت ہو گئی. غرض یہ کہ فرشتے نے جو برکت کی دعا دی تھی اور برکتی جانور دیا تھا وہ دونوں کے ثمرات ظاہر ہوئے، اور اس قدر ظاہر ہوئے कि ऊंट की वादी भरा गई, गायों की वादी भरा गई, बकरियों का जंगल भर गया, इस कदर बरकत हुई। ये कब हो सकता है? जबकि अल्लाह की तरफ से बरकत मिले तो हो सकता है, वरना ये भी इम्कान हो ना कि एक उटनी दी थी वो मर गई तो एक से जीरो पे आ गए, यहाँ तो एक से सैकड़ों पे चले गए। गाय वाले के यहाँ भी हो सकता था कि जो एक गाय दी गई थी वो ही मर गई, तो यहाँ तो एक से सैकड़ों पर चले गए। यही हाल बकरी वालों के यहाँ भी हुआ, आप बकरी दे और एक साल बाद जाके पूछे, फकीर जी आपको गाय बकरी दी थी कहाँ है? तो बस वो तो भूख लगी थी, एक दिन पका के खा गए। और यहाँ तो जंगल भर गया, इतनी बरकत हुई, अजीब इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से। जी
قال فوسعه فذهب وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطاه بقرة حاملة فقال يبارك لك فيها وتنعم فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطاه شاة والدة فانتج هذا وولد هذا فقال لهذا واد من الإبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته بايئته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري فقال له إن الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله تعالى فقال لقد ورثت كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسجرك الله إلى ما كنت.
अब उसके बाद इम्तिहान का दौर शुरू होता है भाई। तीनों मालदार बन गए, अबरस अच्छा हो गया मालदार हो गया, अकरा अच्छा हो गया मालदार हो गया, आमा अच्छा हो गया मालदार हो गया। अब वही फरिश्ता जो पहले जिस शक्ल में आया था उसी शक्ल के अंदर अबरस के यहाँ पहुंचा। अब तो अबरस सेठ साहब थे और ऊंटों की बड़ी मकदार के मालिक थे, उनके यहाँ पहुंचा और जाकर फरिश्ता क्या कहता है, मिस्कीन आदमी हूँ, सफर में निकला था, बेसहारा गरीब हो चुका हूँ, उजड़ गया हूँ, वतन पहुँचना है, अल्लाह एक जरिया है, जाहिरी दुनिया में तुम मेरे लिए जरिया हो, अल्लाह पर भरोसा, फिर तुम पर, कुछ करो भाई, कुछ करो, मुझे कुछ दो। मैं आपसे एक ऊंट का सवाल करता हूँ, उस अल्लाह के नाम का वास्ता देकर जिस अल्लाह ने तुमको बेहतरीन रंग दिया, बेहतरीन चमड़ी दी, उम्दा माल दिया, एक ऊंट मुझे दे दो कि उस पर सवार होकर के मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। तो अबरस सेठ साहब क्या कहने लगे, ए भाई तू जा तो, बहुत सौ को मुझे देने का है, सब बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी, मैं नहीं दूंगा, जा, भगा दिया। तो अब ये फरिश्ता क्या कह रहा है, सेठ साहब मैं आपको पहचानता हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, आप पहले अबरस थे, लोग आपसे घिन करते थे, आप फकीर थे, अल्लाह ने आपको माल दिया, अब आज एक ऊंट देने से भी बखीली कर रहे हो, पूरा मैदान भरा हुआ है ऊंट से, बखीली करते हो। तो ये अबरस क्या कहता है, जा जा फकीर, ये जो ऊंट इतने सारे मिले हुए हैं ना, ये तो मेरे बाप दादों के जमाने से मुझे मिले हुए हैं। पहले मेरे दादा मालदार थे, फिर मेरा बाप मालदार, फिर मैं मालदार, कभी मैं गरीब नहीं था, कभी मैं अबरस नहीं था, कभी मैं फकीर नहीं था। तू झूठ बोलता है, चल निकल यहाँ से, وہ بھگا دیتا ہے اس کو, تو فرشتہ اس کو بد دعا دیتا ہے, اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر سے اس حالت پر کر دے وے جس حالت کے اوپر پہلے تو تھا. یعنی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا. ایک زمانہ تھا کہ تو ابرس تھا, فقیر تھا, آج اللہ نے تجھے اتنا تندرست بنایا اور اتنا زبردست مال تجھے عطا فرمایا, تو شکرانے میں ایک اونٹ تجھ سے نہیں دیا جاتا. جا اللہ تجھے پہلی حالت پر واپس کر دے گئے. گویا ابرس سیٹھ ناکام ہو گئے امتحان میں, فیل ہو گئے امتحان میں. ثم انہ اتل ابرس, پھر وہ فرشتہ ابرس کے یہاں پہنچا اسی صورت اور ہیئت کے اندر. یعنی اول مرتبہ جب وہ ابرس تھا اور اس زمانے میں فرشتہ جس ہیئت سے اس کے یہاں گیا تھا, جس شکل صورت میں گیا تھا, اسی شکل صورت میں اب مالداری کے دور میں گیا تاکہ وہ اس کو اچھی طریقے سے پہچان سکے اور حجت قائم کر سکے. جا کے ابرس کے فرشتہ کہتا ہے میں مسکین آدمی ہوں, میرے حبال منقطع ہو گئے. حبال کے معنی رسیاں میری منقطع ہو گئی, میرے اسباب منقطع ہو گئے, میرا ہیلا تدبیر پیسے کمانے کی باقی نہیں رہی, روزی روٹی کے اسباب ختم ہو گئے. یہ سب ترجمے ہوں گے تقطعت بی الحبال کے. کا سفر میں نکلا تھا, سب ختم ہو گیا, کچھ نہیں بچا. فلا بلاغ الیوم, آج میرے پاس وطن پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اللہ پھر تمہاری ذات. یعنی اصل تو اللہ میری ضرورت پوری کریں گے اور ظاہری دنیا میں تو. اس طریقے سے دیکھو یہ کتنا محتاط طرز تکلم ہے کہ اصل میری ضرورت پوری کرنے والے اللہ اور ظاہری اسباب میں ابرس سیٹھ صاحب آپ ہو, آپ میری ضرورت پوری کیجئے. بعیرن اسألوک بعیرن, میں آپ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں. دیکھ لیا اب بیچ میں وہ واسطہ ہے. اسألوک باللذی, میں آپ سے اس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس اللہ نے آپ کو بہترین رنگ, عمدہ چمڑی اور مال عطا فرمایا. اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے ایک اونٹ دے دو کہ اس کے اوپر سوار ہو کر کے میں میرے سفر کے اندر منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. تو یہ ترجمہ دھیان رکھنا ہے بھائی, اسألو کا تعلق بعیرن سے ہے اور بیچ میں تو جس اللہ کے نام کے واسطے سے وہ مانگ رہا ہے اس واسطے کا لمبا تذکرہ ہے. تو کہنے لگے ابرس سیٹھ ان الحقوق کثیرتن, بہت سو کا قرضہ ادا کرنے کا ہے. جیسے کہ کسی کے پاس بڑی مقدار میں مال آ جائے اور آپ جا کے کہو بھائی مدرسے کے لیے کچھ چندہ لاؤ. ارے بھائی چندہ تو مجھے بہت بڑی مقدار میں دینے کا بہت ارادہ ہوتا ہے لیکن ایک تکلیف ہے, بھائی کو بھی دینے کا ہے, اماں کو بھی, بہن کو بھی, بیوی کو بھی, وہاں بھی وہاں بھی, کسی کو دینے کا نہیں ہے. لیکن جھوٹا نہیں دینے کے لیے اس طرح کے بہانے بازیاں کرتا ہے. اس طرح اس نے بھی بہانے بازیاں کی. ان الحقوق کثیرۃ, بہت حقوق ادا کرنے ابھی دیوا ویسا نہیں ہے. فقال له, تو فرشتے نے ابرس سیٹھ کو کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں, ایسا لگتا ہے میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ ابرس تھے, لوگ آپ سے گھن کرتے تھے, تو فقیر تھا, اللہ تعالی نے تجھے یہ سب مال نہیں دیا کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ تو بڑوں کے زمانے سے عزت اور مال مجھے ملا ہے, یعنی یہ خاندانی دولت ہے. تو فرشتے نے اس کو اب بد دعا دی. کیا کہا؟ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اصلی حالت کی طرف واپس لوٹا دے. جی
وَأَتَتْ أَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهِئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِن كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِهِ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك شاة اتبلغ بها في سفري وقال قد كنت اعمى فرد الله بصري وفقيرا فاغناني الله فقل ما شئت فوالله لا احمد.
ہاں اس کے بعد یہ فرشتہ گیا کرا صاحب کے یہاں فی صورته وهيئته یعنی اسی شکل صورت میں گیا جو اس کے اکرا ہونے کے زمانے میں گیا تھا فرشتہ تاکہ اچھی طرح پہچان سکے اور اس کو جا کر کے اسی کے مثل بات کہی جو بات اس نے ابرس کو کہی تھی اسی کے مثل بات کہی تو اس اقرا صاحب نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسا جواب ابرس نے دیا تھا. اقرا کو جا کے کہا کہ بھائی ایک میں پردیسی مسافر ہوں حالات زدہ ہوں اسباب رزق منقطع ہو گئے وطن تک پہنچنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے اللہ کی ذات ہے اور آپ سیٹ صاحب ہو ایک آدھ گائے عنایت فرما دیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے وطن پہنچ جاؤں. تو اقرا گنجے صاحب نے کیا جواب دیا بہت حقوق ہے انہیں سب کے بہت دینے کے ہیں اسی لیے ابھی میں دے سکوں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو پھر فرشتے نے اس کو بھی بد دعا دی اگر تو جھوٹا ہے تو جس حال میں تو تھا اس حال پہ اللہ کر دے وے. یہاں بھی سب وہی ہوا کہ اس کو کہا کہ دیکھ تو گنجا تھا اللہ نے تجھے مالدار بنایا بال والا بنایا تو کیا کہتا ہے کہ یہ تو باپ دادوں کے زمانے کی دولت ہے میں کبھی گنجا نہیں تھا میں کبھی فقیر نہیں تھا. دیکھ لیا انسان کتنا جھوٹا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. کنوت کے معنی آتے ہیں بڑا ناشکرہ کہ یہ بڑا ناشکرہ ہے اور خود اس پر گواہ بھی ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. دیکھ لیا یہ کہ ایک طرف ناشکری بھی کر رہا ہے اور خود گواہ بھی بن رہا ہے کہ علانیہ جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی میرے پر فقر کے حالات نہیں تھے کبھی میں گنجا اور جو ہے ابرس نہیں تھا میں تو ہمیشہ عزت والا ہوں. کتنا جھوٹ بول رہا ہے دیکھیے آپ. اب اس کے بعد فرشتہ اندھے کے یہاں گیا تیسرے سیٹ کے یہاں فی صورتی ہی اس کی اسی شکل صورت میں جس شکل صورت میں اندھاپے کے زمانے میں گیا تھا جا کے کہا رجل مسکین مسکین آدمی ہوں مسافر ہوں میری رسیاں میرے سفر میں کٹ گئی اسباب رزق ختم ہو گئے کوئی ہیلا باقی نہیں ہے روزی روٹی کمانے کا فلا بلاغ اليوم الا باللہ آج کے دن اللہ اور اس کے بعد تمہاری ذات بس وہی میری ضرورت پوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی میری ضرورت نہیں پوری کر سکتا. اب پھر وہی جملہ آیا دیکھو اسألوک میں تم سے سوال کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے واسطے سے جس نے تیری نگاہیں لوٹا دی. ایک بکری کا سوال کرتا ہوں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے اندھے سے بینا بنایا ایک بکری دے دے مجھے بھائی تاکہ میں اس کے ذریعے میرے سفر کی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں. ظاہر ہے کہ بکری پر تو سواری کرے گا نہیں لیکن بکری اس کے لیے دودھ کے کام میں آئے گی بچے کے کام میں آئے گی بکری بیچ کر کے پیسے کے ذریعے سفر میں سواری کا کرایہ ادا کر سکتا ہے. کا ایک بکری کا سوال ہے تاکہ میں اس کے ذریعے اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں. وقال, پھر فرشتے نے یوں بھی کہا, نہیں اسی بکری والے اندھے آدمی نے یوں کہا, قد کنت آما, سامنے سے کہہ رہا ہے, بھائی میں پہلے آما تھا, اللہ نے میری نگاہیں لوٹا دی, میں فقیر تھا, اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا. خود کہہ رہا ہے. وہ دو تو فرشتے کے کہنے کے باوجود انکار کر رہے تھے, اور یہ دیکھو شکران نعمت والا آدمی خود سے وہ بول رہا ہے کہ میں تو ایک زمانے کا اندھا اللہ نے بینا بنایا, ایک زمانے کا فقیر اللہ نے مجھے غنی بنا دیا, مالدار بنا دیا. فخذ ما شئت, یہ را بکریوں کا میدان جنگل, جتنی چاہے اتنی لے جا, جا ایک بکری نہیں, فخذ ما شئت, جتنی چاہے اتنی تو لے جا, اختیار ہے تجھے. بعض اللہ کے سخی بندے ایسے ہوتے ہیں, ہمیں تجربہ ہے, وہاں دابھیل میں بھات چاول گیہوں کا بھی چندہ ہوتا ہے, تو بعض دیہاتوں میں پہلے کئی گاؤں میں چندے کے لیے ہم جاتے تھے, تو بعض کسان کیا کہتے تھے, تو صاحب آپ آئے ہیں, جو چاہے لکھ دو میں دے دوں گا, جو چاہے لکھ دو, چاول گیہوں جتنا چاہے لکھ دو میں دے دوں گا. ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ, فخذ ما شئت, جو چاہے لے لو, لکھ لو. اور واقعتاً تو پھر ایسا ہم نے کیا کہ اس گاؤں میں, پورے گاؤں میں جتنا چندہ ہوا چاول کا, تو اتنا اکیلے ان کے نام پہ لکھا, پورے گاؤں میں جتنا ہوا تھا اتنا اکیلے ان کے نام, انہوں نے دیا, اتنا خوشی سے دیا. سمجھو پورے گاؤں میں 10 کوئنٹل ہوا, تو ان کے اکیلے نام پہ لکھ دیا کہ آپ کو 10 کوئنٹل دینا ہے, کہا ضرور, آپ کو کہہ دیا جو چاہے لے لو. ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے. فخذ ما شئت, فواللہ لا احمدک الیوم لشیء اخذته للہ, خدائے پاک کی قسم آج میں تم کو بالکل نہیں روکوں گا, جو چیز تم لے رہے ہو اللہ کے واسطے. سبحان اللہ, آج میں تم کو نہیں روکوں گا, جو چیز تم اللہ کے نام کے اوپر لے رہے ہو اس کے اوپر میں تم کو بالکل نہیں روکوں گا. ایک ترجمہ یہ, دوسرا ترجمہ, تم جو بکریاں چھوڑ کے جاؤ گے اس پر مجھے خوشی نہیں ہوگی. یعنی یہ پورا میدان تم کو اختیار میں دیا, جتنی چاہے لے جاؤ, برابر. اب تم میری رعایت میں بکریاں چھوڑ کے جاؤ گے نا, تو مجھے خوشی نہیں ہوگی, نہ گواری ہوگی. تم سب لے جاؤ گے نا, خوشی ہوگی, اور نہیں لے جاؤ گے, چھوڑ کے جاؤ گے میرے لیے, نہ گواری ہوگی. میں تمہاری کوئی, دیکھو عام طور پر کسی کو آپ اختیار دے دے گے, لے بھائی یہ میں گھر سے ڈبا لایا تھا, میرے ڈبے میں سے آپ کو بھی جتنا کھانا ہو اتنا کھاؤ. تو ہم کیا دل دل میں سوچتے ہیں, یہ کم سے کم کھاوے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں, کہ شکریہ آپ نے تناول فرما لیا, کم سے کم کھاوے ہیں, اور دھیان سے دیکھتے بھی رہیں گے جتنا لے رہا ہے, اور باتیں بھی ایسی لگائیں گے کہ وہ کم سے کم لے رہے اس طریقے سے. اور یہ ہے اللہ کا بندہ کیا, کہ تم جتنا میری رعایت میں چھوڑ کے جاؤ گے میں خوش نہیں ہوں گا, میں تعریف نہیں کروں گا, بلکہ آپ جتنا لے جاؤ میں اس پر خوش ہوں گا. کیسا دریا دل بندہ ہوگا. یہ سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو فقیر تھا, اپنا کیا تھا, یہ سب اللہ نے دیا ہے, اندھا تھا اللہ نے بینا بنایا ہے, اسی لیے اب جو ہے لے جاؤ صدقہ, تمہارے لیے اجازت. اب فرشتے نے کہا, امسک مالک, اپنا مال اپنے پاس ہی رہنے دو, فانما ابتلیتم, تم سب لوگ آزمائے گئے, تم سب لوگ امتحان لیے گئے, تینوں, ابرس اقرا اعما, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے, یعنی کس سے, تیسرے نمبر والے سے, اعما سیٹھ سے. اور وسخت علی صاحبیک, تمہارے پہلے دو ساتھی یعنی اکرا اور ابرس سے اللہ ناراض ہے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے بھائی. جی اب یہ لا احمدو کا ہے, یہ ہماری قرات کے اندر, اور لا اجہدو کا لفظ بھی آیا ہے, یعنی تو مجھ سے جتنی بھی چیز مانگے گا میں اس کی وجہ سے کوئی مجاہدہ مشقت تکلیف محسوس نہیں کروں گا. تو جتنا چاہے لے جائے گا, میں کوئی مجاہدہ مشقت تکلیف محسوس نہیں کروں گا. ایک قرات ہے لا احمدو کا, اس صورت میں معنی کیا کریں گے کہ تو لے جا, میں تجھ سے کوئی تعریف کا بھی تقاضا نہیں کرتا ہوں, کوئی تعریف کا بھی مجھے تقاضا نہیں ہے, لے جا تو سب لے جا. آدمی تو جو ہے نا جزاک اللہ کا مد مقدار ہدیہ پر ہوتا ہے, جزاک اللہ کا مد مقدار ہدیہ پر. کوئی 100 دیوے تو ایک الف مقدار جزاک اللہ, کوئی جو ہے 10,000 دیوے تو 5 الف مقدار جزاک اللہ, اس طریقے سے. چلو کوئی پوچھے کہ یہاں مت کی مقدار کتنی, جتنی مقدار ہے دیے گی اتنی جزاک اللہ کے مت کی مقدار. جی اب یہ بنو اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں اور اصحاب الکہف تشریف لے آئے, تو ایک توجیہ تو اس کی اس طریقے سے کہیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کے دور تک انبیاء بنو اسرائیل کا دور رہا ہے, اور اس دور کے اندر یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا ہے, اس لیے بنو اسرائیل کے عنوان کے ماتحت اس کو لانا مناسب ہو گیا. دوسری توجہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت با سعادت تک دنیا میں جو اہل حق تھے اس کے اندر بنو اسرائیل تھے, ان کا مذہب تھا, اس لیے بنو اسرائیل کے تذکرے کے ساتھ ساتھ یہاں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قول ام حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم ہماری قدرت کے عجائبات میں سے تھے. اب دیکھیے یہاں کہف کے ساتھ رقیم کا لفظ بھی آیا, تو اس کی مختلف توجیہات ہے. ایک توجیہ ذہن کے اندر رکھو کہ اصحاب کہف متعدد ہے قرآن حدیث کی روشنی میں, قرآن اور حدیث میں متعدد اصحاب کہف کے واقعات موجود ہیں. ابھی دیکھ لو یہاں کتنے آ رہے ہیں اسی باب کے اندر, ایک تو یہ آ رہے ہیں اور آگے حدیث الغار آ رہی ہے مستقل. تو اصحاب کہف یعنی گار والے متعدد ہیں, تو برائے تعین رقیم کی قید لگائی جاتی ہے کہ کون سے اصحاب کہف کہ جن کے نام تختی پر لکھ کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر دیا گیا تھا وہ اصحاب کہف کا واقعہ. تو رقیم بمعنی مرقوم, یعنی مرقوم بمعنی لکھا ہوا, یعنی جن نوجوانوں کے نام ایک تختی پر لکھ کر کے شاہی خزانے میں رکھ دی گئی وہ اصحاب کہف کا واقعہ مراد ہے. تو چونکہ جب یہ نوجوان غائب ہو گئے اور ان کا پتہ آتا نہیں چلا, تو دقیانوس ظالم بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں کے نام ایک تختی پر لکھوا کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر دیا کہ یہ سرکاری مجرم ہیں، گم شدہ ہے، ان کی تلاش ہے، ان کو پکڑنا ہے، یہ لکھوا دیا تھا، اس لیے والرقیم آیا۔ یہ ایک توجیہ ہے، اور بھی متعدد توجیہات ہیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں والرقیم الکتاب، لکھا ہوا، مرقوم مکتوب من الرقم، رقم سے مرقوم مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی عبارت، لکھا ہوا مضمون۔ اور کہف اور گار کے اندر بھی باریک فرق ہے کہ کہف وسیع ہوتا ہے اور گار چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ کہف میں کیا ہوتا ہے کہ دروازہ اس کا اگرچہ چھوٹا ہو لیکن اندر جا کے وسیع ہو، اور گار دروازہ بھی چھوٹا اور اندر جا کر کے بھی چھوٹا۔ اسی لیے قرآن میں دونوں لفظ آئے ہیں، ان اصحاب الکافی والرقیم اور اذ ہما فی الغار، یہ دونوں میں فرق ہے۔ وربطنا علی قلوبہم، ہوا یہ کہ یہ نوجوان کو اللہ تعالی نے فطری توحید عطا فرمائی تھی۔ یہ ایسی قوم میں رہتے تھے جو پوری قوم مشرک تھی اور شرکی اعمال کرنے والی قوم تھی۔ ان کا سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا، مذہبی جشن ہوا کرتا تھا، جس میں پوری قوم کے لوگ گھروں سے نکل کر کے شہر کے باہر جاتے تھے اور وہاں بتوں کے نام کے اوپر جانور ذبح ہوتے تھے اور پکا کے کھایا جاتا تھا، ناچ گان ہوتے تھے، بتوں کی اجتماعی عبادت ہوا کرتی تھی۔ اب وہ جو سالانہ میلے کے اندر جشن میں یہ لوگ گئے تو یہ سات نوجوان بھی اس پوری قوم میں شامل تھے۔ اللہ نے ایک نوجوان کے دل میں فطری ہدایت کو جوش عطا فرمایا اور وہ الگ تھلگ ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، یہ بت پرستی مجھے نہیں کرنی ہے، جو بت ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے انہی کو خدا ماننا یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ بت جو بولتے چلتے کھاتے پیتے نہیں اس کی بندگی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ یہ کہہ کے الگ جا کے وہ نوجوان بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا نوجوان، اس کے دل میں بھی خدا نے فطری توحید کو جوش عطا فرمایا، وہ بھی الگ آ کے بیٹھا۔ شدہ شدہ سات نوجوان درخت کے نیچے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر تک تو یہ لوگ خاموش، بعد میں کہتے ہیں بھائی پوری قوم میلے میں خوشیاں منا رہی ہے اور ہم یہ ساتھ ادھر الگ تھلگ آ کے کیوں بیٹھے؟ آپس میں مذاکرہ مشورہ کر لینا چاہیے، ہم کیوں الگ تھلگ ہو گئے؟ تب جا کر کے ہر ایک نے زبان کھولی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساتوں نوجوان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں مربوط کر دیا۔ ترجمہ کیا امام نے، الْحَمْنَاهُمْ صَبْرًا، ہم نے ان کے دلوں میں صبر کا الہام فرمایا۔ کیا مطلب؟ صبر کے الہام سے ان کے قلوب مضبوط ہو گئے، صبر کے الہام سے ان کے قلوب مضبوط ہو گئے۔ اور بھائی اصل مضبوطی دل کی مضبوطی ہے، اصل جوڑ دل کا جوڑ ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ترپائی پر ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ظاہری جوڑ ہے لیکن یہ ان سے اور یہ ان سے بات نہیں کرتے ہیں، من میڑ نہیں ہے دونوں کا، ذہنی موافقت نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی یہاں رہتا ہے اور دوسرا امریکہ میں رہتا ہے لیکن دونوں میں جوڑ ہوتا ہے قلبی۔ تو ربط مکانی اصل نہیں ہے، ربط قلوب اصل چیز ہوا کرتی ہے، دلوں کا جوڑ۔ اب اسی معنی کو سورہ قصص سے لائے، سورہ کہف کے واقعے سے ہٹ کر کے لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو ہم مضبوط نہ کر دیتے تو وہ بڑی بھی اس وقت بول پڑتی اور جو ہے اس کی زبان سے ظاہر ہو جاتا. تو ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں الہام کیا صبر کا. لولا ربطنا علی قلبها، پڑھو آگے. ان قادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها، یعنی موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ نے صبر کا الہام کیا، ورنہ ایک ماں بچے کو دریا میں ڈال کر کے بھی خاموش رہے یہ کہاں ہو سکتا ہے، وہ تو شور مچا دیتی کہ میرا بچہ دریا میں گیا ہے اس کی فکر کرو، لیکن اللہ نے اس کے دل پر صبر کا الہام کیا. اس لیے کہ اگر وہ بول پڑتی تو بچے کی جان خطرے میں پڑ جاتی، تعین ہو جاتی کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے اور فرعونی پولیس اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیتے تھے. تو ماں کا نہ بولنا، صبر کا دل میں آ جانا، یہ بچے کی جان بچنے کا ذریعہ بن گیا. تو وہاں سے معنی کا ربط لا رہے ہیں. شتاتا، پڑھو. لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شتاتا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی ربوبیت کی بات اگر جو ہم نے بولی تب تو ہم نے بڑی ظلم کی بات بولی. شتت کے معنی کیا آتے ہیں؟ ظلم، گلو. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا افراط، حد سے تجاوزی، حد سے دوری، یہ معنی کیا. اصلی معنی کریں گے ظلم، گلو، یہ معنی ہوگا. یعنی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی بات ہم نے بولی تب تو ہم نے ظلم اور حق سے دور بات بولی، حد سے تجاوزی والی بات بولی. الوسیط وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، یہ نوجوان جب گئے تو ایک کتا بھی شہر سے ان کے پیچھے ہو لیا، اور وہ کتا ان نوجوانوں کی گار کی چوکھٹ کے اوپر اپنے آگے والے دونوں پیر کو پھیلائے ہوئے 309 سال تک بیٹھا ہوا رہا. تو وسیط کے معنی آتے فنا، سہن، گار کا فنا، گار کا سہن. اور اس کی جماعت یہ وسائد و وسود، اور کہتے ہیں وسید الباب، دروازے کی چوکھٹ. اب دیکھیے یہاں تک تو بات ٹھیک تھی اصحاب کاف کی، لیکن یہ وسید جیسا لفظ سورہ بلد میں بھی آیا ہے، اس لیے ڈائریکٹ سورہ کاف سے سورہ بلد لے گئے کہ المؤسدہ. تو اس کا تعلق اصحاب کاف سے قصے سے بالکل نہیں ہے، یہ تو وسید کا لفظ. اللہ اکبر،
اللہ اکبر.
تو چونکہ وسید جیسا لفظ سورہ بلد میں آیا اس لیے منہ صدا لائے کہ بند کر دیا ہوا المطبقت کہ جس کے اوپر بند کر دیا گیا ہو آ صد الباب و او صدا کے دروازے کو بند کر دیا اور بند کیا ہوا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ فرماتے ہیں کہ بَعَثْنَاهُمْ أَحْيَيْنَاهُمْ کے معنی کے اندر ہے کہ 309 سال گزرنے کے بعد ہم نے ان نوجوانوں کو زندہ کیا دوبارہ بیدار کیا تاکہ یہ نوجوان آپس میں اللہ کی قدرت کے کمال کا مذاکرہ کریں بیدار ہونے کے بعد اب ان کو بھوک لگی 309 سال سوئے رہے تب بھوک نہیں لگی اللہ کی طرف سے عجیب انتظام یہ غیبی چیز تھی اب بیدار ہوتے ہی بھوک لگی تو کہنے لگے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اپنے پیسے لے کر کے ایک ساتھی کو شہر میں بھیجو وہ جا کر کے کھانا لے آوے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا اور وہ جا کر کے دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے اسکا کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا اکثر ریئن یعنی جس کے اندر بڑوتری زیادہ ہو پاکیزہ اور عمدہ اور بڑوتری زیادہ ہو دیکھو کھانے کا معاملہ عجیب ہے بعض لوگوں کے ہاتھ میں قدرتی برکت ہوتی ہے وہ دو آدمی کا بھی پکاتے ہیں نہ چار آدمی کو کھلاتے ہیں نہ بعض لوگوں کا ہاتھ کتنا ہوتا ہے پانچ کا پکائیں گے تین مشکل سے کھائیں گے یہ عجیب چیز ہے کھانے کے معاملے کے اندر بعض ہوٹل میں آپ جاؤ تو ایک آدمی کا کھانا منگواؤ تو کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں اور بعض جگہوں کے اوپر دو کے بقدر منگواؤ پھر بھی آپ کہو گے کہ پانی پی کر پیٹ باقی پور کرنا پڑے گا اس طریقے کا معاملہ ہوا کرتا ہے اس لیے امام علی مقام نے ترجمہ کیا اکثر ریئن کے فضرب اللہ علی آذانہم فضربنا علی آذانہم درب علی الاذن گہری اونگ کے لیے محاورہ ہے گہری نیند ایسی گہری نیند ہو جاوے کہ سیاق و سباق میں ما حولہ میں کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہ چلے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں یمین شمال کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہ چلے اس کے لیے عربی میں محاورہ ہوتا ہے درب علی الاذن کہ ان کے اوپر پردہ ان کے کانوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا فناموا سو گئے رجمم بالغیب یہ بغیر دیکھے تیر مارنا ہے کیا مطلب جو چیز یقینی نہ ہو آدمی ادھر ادھر ٹھوکم ٹھوک کرے تو اس کو کہتے ہیں رجمم بالغیب تو رجمم بالغیب ایسے رجم کے معنی تو ہے پتھر مارنے کے غیب کے معنی بغیر دیکھے ہوئے لیکن یہاں کیا معنی کریں گے کہ یقینی بات معلوم نہیں ایسے ہی جو آدمی ٹھوکم ٹھوک کرے اس کو رجمم بالغیب کہا جاتا ہے تقریدہم وتر الشمس اذا طلعت تقریدہم ذات الیمین واذا غربت تقریدہم ذات الشمال یعنی سورج کو بھی اللہ تعالی نے ان کے مسخر کر دیا تھا کیسے کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں ڈائریکٹ گار کے اندر جاوے اور ان نوجوانوں پر پڑے تو نیند میں خلل ہو جاوے گار کے پیچھے سوراخ اگر شام کے وقت کے سورج کی روشنی وہاں سے گار میں جاوے تو ابھی نوجوانوں کی نیند میں خلل ہو جاوے تو اللہ نے سورج کو بھی مسخر فرمایا ان کے لیے کہ صبح میں تجھے گار کے دہانے سے قطراتے ہوئے نکل جانا ہے شام کو بھی گار کے پیچھے والے سوراخ سے قطراتے ہوئے نکل جانا ہے یا यानी अंदर डायरेक्ट धूप की रोशनी न जावे ताकि इन अवलिया अल्लाह की नींद में खलल न पड़े, ये अल्लाह की तरफ से एक गैबी इंतजाम था। तो ये नौजवानों को कितनी सारी गैबी ताईदे मिली। एक तो ये लोग गार में जाके सो गए, चूंकि दकियानुस ने उनको क्या कहा था, ईमान जो तुम एक अल्लाह की बात करते हो छोड़ो, और हम जिस तरह बाप दादों के जमाने से बुत परस्ती कर रहे, तुम भी इसी तरह बुत परस्ती करो। लेकिन ये नौजवान नहीं, गार में गए सो गए। अब शहर के बाहर गार में 309 साल तक सोना, ये अल्लाह की कुदरत है। फिर तीन सदियों के दौरान उस गार में कोई झांकने नहीं गया, ये भी अल्लाह की कुदरत है। खाने पीने की भूख न लगी, ये अल्लाह की कुदरत है। और गार के अंदर उनके बदन सालिम रहे, ये अल्लाह की कुदरत रही। इसलिए कि जमीन तो खा जाती है, आप एक लोहा भी जमीन पर डाल के देख लो, 5 साल बाद देखना जंग लग करके चूरा हो करके खत्म हो जाता है। तो ये तो इंसानी अजसाद थे, 309 साल जमीन पर पड़े रहे और जमीन उनके जसद को खावे नहीं बल्कि जैसे के वैसा बाकी रखे। फिर अल्लाह ने सूरज का निजाम भी उनके ताबे बना दिया कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी। अब देखिए, शाम के वक्त एक धूप इधर से आती है जो पूरा दिन नहीं आती, और सुबह के वक्त वहां धूप आती है उस तरफ से जो उसके बाद में नहीं आती। तो सूरज की रफ्तार और जगह के एतबार से धूप आने जाने के मकामात बदलते रहते हैं। तो उनके गार का एक है दरवाजा और एक है पीछे वाला हिस्सा। तो सुबह की निकलती हुई धूप को अल्लाह का हुक्म था, तुझे कतरा के निकल जाने का, अंदर धूप न जावे ताकि जो है इनकी नींद में खलल न हो। शाम की धूप भी आवे तो अंदर आती उसकी रोशनी, तो इनकी नींद के अंदर खलल होता। इसीलिए वतर शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ात अल-यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ात अश-शिमाल तत्रुकुहुम, के बाई तरफ से उनको छोड़ करके धूप आगे निकल जाती थी। कितनी सारी अल्लाह की मदद, और बहुत बड़ी अल्लाह की मदद तो ये है, वनुकल्लिबुहुम ज़ात अल-यमीन व ज़ात अश-शिमाल। अरे उस रोज सूफी जी सुबह में कहने लगे, उस्ताद बहुत दर्द हो रहा है ये पहलू, भाई काहे को हो रहा है, काज पूरी रात एक पहलू पे सोए रहे तो दर्द हो गया, एक रात एक करवट सोगे दर्द हो जाएगा। तो 309 साल एक करवट पर रहते तो क्या से क्या हो जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वनुकल्लिबुहु, हम उनको पलटते थे, कभी दाई तरफ कभी बाई तरफ। एक छोटा बच्चा होता है, शफीक माँ उसकी करवट पलटती है। ये नौजवान अल्लाह के कितने महबूब होंगे कि अल्लाह इनकी करवट पलट रहे। वनुकल्लिबुहुम ज़ात अल-यमीनी व ज़ात अश-शिमाल, तो ईमान के खातिर ये गए थे, तौहीद के खातिर ये गए थे, इसीलिए अल्लाह की सारी मदद उनके साथ। निजामे कायनात को अल्लाह ने इनके मुसख़र कर दिया, सूरज को हवाओं के झोंके वहां जा रहे हैं ताकि ताजी हवा मिले और ये ताजा दम रेवे, भूख और प्यास भी नहीं लगी। और कुत्ता भी कैसा वफादार होके 309 साल तक बैठा रहा, हालांकि कुत्ते का मिजाज क्या, उठ के भागना, ये उसका मिजाज हुआ करता है, लेकिन ये कुत्ता एक जगह पर चौखट पर बैठा रहे, ये भी अल्लाह ताला की एक गैबी मदद थी।